لوٹنے کے لیے، اس کی جان کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا اس کی عزت کو اور ناموس کو تباہ کرنے کے لیے، تو اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا دفاع کرے اور اپنی جان، مال اور عزت کو بچائے. نہ صرف یہ کہ اسے یہ حق حاصل ہے بلکہ اس کے لیے واجب بھی ہے، جس حد تک ممکن ہو اس حد تک دشمن کا مقابلہ کرے اور دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دینا یا اس کے ظلم کو برداشت کرنا ہماری شریعت کے اعتبار سے بالکل حرام ہے. مقابلہ کرنا واجب ہے، دفاع کرنا واجب ہے، لیکن اس کے چند اسٹیجز ہیں اور ان سے گزر کر کوئی شخص دفاع کر سکتا ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ پہلے تو اسے روکا جائے اور منع کیا جائے، پھر اسے ڈانٹا جائے، اس کے بعد کوشش کی جائے کہ اس کے حملے کو روکا جائے جسمانی طور پر، ہاتھ سے، پاؤں سے، جسم کے کسی اور حصے سے. اس کے بعد بھی اگر وہ باز نہ آئے تو آپ کسی ایسے ہتھیار کو استعمال کر سکتے ہیں کہ جس سے انسان قابل نہ ہوتا، پیٹ ہے، پتھر ہے، لکڑی ہے، اسی قسم کی کوئی، اور اس کے باوجود اگر وہ نہ مانے تو پھر آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ کوئی ایسا ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں کہ جس سے انسان مر جائے، لیکن کوشش یہ کریں کہ خالی اس کو زخمی کر دیا جائے، اور زخمی ہونے کے باوجود اگر نہ مانے تو اسے قتل کر دینا جائز بلکہ کچھ حالتوں میں بند. البتہ یہ اس وقت ہے کہ جب آپ کے پاس آپ کے دشمن سے زیادہ طاقت ہے، لیکن اگر دشمن کے پاس زیادہ طاقت ہے آپ کمزور، تو اس صورت میں ظلم کا سہنا جائز نہیں بلکہ واجب ہے کہ انسان اگر فرار ہو سکتا ہے تو فرار ہو کر اپنی مال کو، عزت اور جان کو بچے. بلا وجہ تو جوش دکھا کر مقابلہ کرنا اور نقصان اٹھانا یہ حرام ہے. اور اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ کہ دشمن اگر طاقتور اور آپ کے مال پر حملہ کرے، جان کو نقصان نہ پہنچانا چاہے، تو اس صورت میں آپ کمزوری کی حالت میں آپ کے لیے ضروری ہے کہ اپنے مال کو لٹوا دیجیے، لیکن جان کے اوپر کوئی خطرہ نہ آئے. اور یہ مسئلہ آیا تھا کہ ظالم سے مدد لینا بالکل حرام ہے. ظالم سے کسی بھی کام میں، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، مدد لینا حرام ہے. لیکن اگر کسی کے مال جان یا عزت کے اوپر کوئی خطرہ ہو اور وہ خود اپنے دشمن کا مقابلہ نہ کر سکے، تو اس صورت میں اسے یہ حق حاصل ہے بلکہ اس کے لیے واجب ہے کہ ظالم سے مدد سے درخواست کرے، اس سے مدد لے اور اس کے بعد اپنے دشمن کو کسی بھی طریقے سے ختم کرے یا دشمن کو نقصان پہنچے۔ جو ہماری بات اس موضوع پر پوچھنا رہ گئی تھی وہ یہ تھی، دو تین ایسی چیزیں ہیں کہ جو صرف اور صرف امام کا حق ہیں اور امام کے غیر موجودگی میں سوائے نائب امام کو کسی سوائے نائب امام کے کسی کو یہ اختیار نہیں کہ مقاموں کو انجام دے، جس میں سے پہلی چیز کسی بھی مقدمے کا فیصلہ کرنا۔ جب دو آدمیوں میں جھگڑا ہو جائے تو اس کے بعد تیسرا آدمی سلو کرا سکتا ہے، لیکن تیسرا آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم دونوں اپنے گواہ لے کر آؤ، میں یہ دیکھوں گا کون حق پر ہے کون باطل۔ یہ اختیار صرف اور صرف مجتہد کو حاصل ہے امام کی غیر موجودگی۔ دوسری چیز حدود کا اور سزاؤں کا جاری کرنا، وہ سزا بھی کہ جو اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر واضح الفاظ میں موجود ہے۔ اگر آپ کو اختیار ہو تب بھی آپ کے لیے حرام ہے کہ آپ اس سزا کو جاری کریں، کیونکہ یہ صرف اور صرف ایک مشترک کا حق۔ اور تیسری چیز کسی قسم کا ٹیکس کسی سے لینا یا کسی پر ٹیکس لگانا، یہ صرف اور صرف مستحق کا اختیار ہے کہ غیر مستحق کو یہ حق حاصل نہیں ہو۔ اب اس سے ذمہ میں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ جو آپ حضرات کے کام کا تو نہیں ہے لیکن معلومات کے اضافے کے لیے ہو جائے تو بہتر ہے۔ مجھے ہے کہ ہماری شریعت کے اعتبار سے مستحق کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک مطلق مستحق، مستحق مطلق، اور دوسرا مستحق متجزی۔ اصطلاحات بڑی پیچیدہ ہیں، ان کی اصطلاحات کے چکر میں نہیں پڑھنا، خلاصہ ہے کہ اجتہاد صرف جتنا مستحق کہتے ہیں وہ شخص کہ جس کو اتنی صلاحیت حاصل ہو اور جس کے پاس اتنا علم ہو جو قرآن اور حدیث کی مدد سے ہر مسئلے کا حل نکال سکے جو کسی بھی انسان کو پیش آ سکتا ہے، جس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو جائے اس کا نام مستحق ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسائل تو بے شمار ہیں، ایک شخص کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اور وہ فقہ کے کسی ایک حصے کے متعلق اتنا علم حاصل کر لیتا ہے کہ اس حصے کے تمام مسائل کو حل کرتا ہے۔ اب مثلاً فقہ شروع ہوتی ہے انسان کے پیدائش سے لے کر انسان کی موت، تو اب اس تمام عرصے میں جتنے بھی مسائل پیش آتے ہیں جو ان تمام مسائل کو حل کر سکے وہ تو ہے مجتہد مطلق، جو ہر مسئلے کو حل کر سکتا ہے۔ لیکن ایک مجتہد ہے جس نے بہت کوشش کی، بہت تعلیم حاصل کی، کافی عرصے تک پڑھتا رہا، نماز کے متعلق جتنی آیتیں ہیں اور جتنی حدیثیں ہیں ان کے اوپر اس کو اتنا عبور حاصل ہو گیا کہ نماز کے ہر مسئلے کو قرآن سے نکال سکتا ہے، لیکن روزے کے مسائل پر اتنا عبور نہیں، کاروبار کے مسائل پر اتنا عبور نہیں، وصیت کے مسائل پر اتنا عبور نہیں۔ ایسے مجتہد کا نام ہوتا ہے مجتہد متجزی، جو صرف ایک حصے کے متعلق اتنا علم حاصل کر لیتا ہے، باقی چیزوں میں وہ اتنا علم حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ کیونکہ مجتہد بننے کے لیے تو جتنی امام کی روایتیں ہیں سب پر عبور ہو جائے تبھی انسان ہر مسئلے کو حل کرے گا۔ اگر خالی ایک حصہ روایتوں کا آپ نے پڑھا، اس کو یاد کر دیا، اس کے اوپر آپ حاوی ہو، تو اس صورت میں صرف اتنے حصے سے متعلقہ جتنے مسئلے ہیں، نماز کا مسئلہ ہے، وضو کا مسئلہ ہے، غسل کا مسئلہ ہے، اس کی روایتیں آپ کو یاد ہو گئیں، اس کے اوپر آپ حاوی ہو گئے، اس سے آپ ہر مسئلے کو نکال سکتے ہیں، تو اب آپ مجتہد متجزی بن جائیں گے، یعنی نماز اور وضو اور غسل کے مسئلوں میں آپ مجتہد ہیں، باقی مسئلوں کے اندر آپ مجتہد نہیں، کسی اور کی تقریر کریں۔ تو خیر کراچی کے اندر یہ مسئلہ اس لیے بتا دیا گیا کہ کراچی کے اندر یہ شبہ موجود ہے، یا اگر ہم پورے ہندوستان اور پاکستان کو لے لیں تو یہ شبہ ہے کہ شاید کچھ ایسے عالم موجود ہیں کہ جو مجتہد متجزی ہیں۔ پورا مجتہد تو اب آپ نے ہر ایک کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ مکمل مستحق تو پورے ہندوستان اور پاکستان میں کوئی عالم نہیں، البتہ کچھ ایسے علماء ہیں جن کے بارے میں یہ خیال ظاہر کیا گیا کہ جب وہ نجف اشرف سے واپس آئے تو ان کے پاس اتنی صلاحیت تھی کہ وہ فقہ کے کچھ مسائل کے اندر اجتہاد کر سکے، تو یہ لوگ تھے مستحق متجزی۔ اب ایسا شخص کہ جس کے اندر تھوڑی سی اجتہاد کی صلاحیت پیدا ہوئی، ایسے شخص کے لیے حرام ہے کہ ٹھیک ہے وہ مستحق ہے، لیکن کیونکہ مکمل مستحق نہیں اس لیے اس کے لیے بھی حرام ہے یہ تین کام انجام دینا جو صرف اور صرف مستحق کا حق ہے۔ یعنی نہ تو وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرا سکتا ہے، نہ ہی وہ لوگوں کو سزائیں دے سکتا ہے اگر کہ اس کے پاس اختیار، طاقت، حکومت کا کچھ ہے، اور نہ ہی وہ کسی کے اوپر کوئی مالی ٹیکس لگا سکتا ہے اور وصول کر سکتا ہے۔ البتہ اب یہ مسئلہ اس لیے آگے، البتہ اگر بالکل مجتہد تک پہنچنا آپ کے لیے ناممکن ہے، اور یہ ہے کہ آپ اپنے مقدمے کو طے کرانا چاہتے ہیں، دو آدمی ہیں دو مومنین میں جھگڑا ہوا, آپ کو مسئلہ معلوم کہ ظالم کی عدالت میں جانا حرام, یہ گزشتہ ہفتہ کی بات. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے کو حل کریں, ایران جا کر آقا خمینی سے یا نجف جا کر آقا خمینی سے ملاقات کرنا آپ کے لیے بہت مشکل بلکہ نہ ہو, اور دونوں میں یہ جذبہ موجود ہے کہ ہم اس ہنگامے کو ختم کرا دیں مجتہد اور شریعت کے طریقے کے مطابق. تو اب اگر مطلق مجتہد پورا مجتہد موجود نہ ہو تو اس صورت کے اندر ایسے مجتہد کی طرف بھی آپ جا سکتے ہیں کہ جس کے اندر اجتہاد کی تھوڑی سی صلاحیت آ گئی, لیکن شرط یہ ہے کہ کم از کم اسلام کا جو نظام عدالت ہے اس کے مسائل کے اوپر اس کو عبور ہونا چاہیے. ابھی ہم نے بتایا کہ مجتہد متجزی وہ ہے کہ جو چند مسائل پر عبور رکھتا ہوں, نماز کے مسئلے جانتا ہے, وضو کے مسئلے جانتا ہے, لیکن کم از کم عدالت کے جتنے مسئلے ہیں, کورٹ کے بھی کس طرح یہ فیصلہ ہوگا, اس کے مسائل کو جانتا ہو, اتنا اس کے اندر اجتہاد کا تھوڑا سا حصہ آیا جس میں سے ایک حصہ یہ ہونا چاہیے کہ عدالت کے مسائل خود وہ نکال سکے قرآن و حدیث, تب آپ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ مجتہد ہے یا مجتہد نہیں کہیں, یا یہ معلوم نہ ہو کہ یہ پورا مجتہد ہے یا آدھا مجتہد ہے, یا یہ معلوم ہو جائے کہ آدھا مجتہد تو ہے لیکن یہ عدالت کے مسئلے جانتا ہے یا نہیں جانتا, یہ تینوں صورتوں کے اندر آپ کے لیے بھی حرام ہے اس کے پاس جا کر اپنے کسی بھی معاملے کو پیش کریں, اور اس کے لیے بھی حرام ہے کہ کسی بھی مومن کے معاملے کو حل کریں. اب یہاں پر یہ بتا دیا جائے کہ اگر ایک پورا مجتہد, یہ مسئلہ کو ختم ہو, اگر پورا مجتہد ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی واجب ہو جاتا ہے کہ جب اس کے پاس کوئی آدمی کیس لے کر آئے تو فوراً وہ اس کیس کو قبول کر لے, اگر وہ قبول نہیں کرے گا تو وہ عادل نہیں رہے گا اور اسے گناہ قبولہ کر لے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے پاس طاقت ہو اور اس کی عزت محفوظ رہ سکے. اور اسی سلسلے کا آخری مسئلہ گزشتہ ہفتے اتنا اثر رہ گیا کہ اگر حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی ملازمت ایسی دی جائے کہ جس کے اندر یا تو آپ کو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرانا پڑے گا, یہ بہت سوال پوچھا جاتا ہے, یا یہ کہ آپ کو لوگوں کو سزا دینا پڑے, جلاد ہیں یا فرض کیجیے کہ آپ جیلر ہیں, یا اسی قسم کا کوئی ایسا آپ کے پاس ہوتا ہے کہ جس میں آپ کو لوگوں کو یا سزا دینا پڑے یا فیصلہ کرانا پڑے یا ٹیکس دینا پڑے, تو یہ تینوں عہدے حکومت سے لینا حرام ہے. خود سے اگر آپ خواہش کریں تو یقیناً بہت بہت بڑا گناہ ہے, اور اگر آپ خود سے خواہش نہ کریں بلکہ حکومت آپ کو یہ عہدہ دے اور آپ قبول کر لیں, تب بھی آپ نے شیر حرام کی. اور جتنے بھی آپ نے تصرفات کیے, یعنی ایک شخص کے مال پر انکم ٹیکس واجب تھا, فرض کیجیے کہ آپ نے جا کر زبردستی نکالا, آپ کے اوپر یہ تمام پیسہ جو آپ لوگوں سے نکال کر لائیں گے, اس سب کے ضامن آپ, یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا گناہ معاف ہو جائے بعد میں چل جاؤں, تو توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا پیسہ آپ نے زبردستی لوگوں سے وصول کیا ہے یہ سب ان لوگوں تک آپ کو پہنچانا پڑے. اگر کسی شخص نے کوئی ایسا عہدہ قبول کر لیا جس کی وجہ سے اس کو کسی کو سزا سنانا پڑے, اس نے سزا سنا دی اور اس کے نتیجے میں ایک شخص کو 6 مہینے یا 8 مہینے جیل میں رہنا پڑا یا اس کو پھانسی ہو, تو اب یہ شخص جس نے یہ فیصلہ سنایا ہے اس کو بھی ضمانت, یہ بھی ضامن ہے اور اس کے لیے واجب ہے کہ جو شریعت نے خون بہا مقرر کیا وہ اس مرنے والے کے وارثوں تک پہنچا, اور اگر مرنے کی سزا نہیں سنائی کوئی اور سزا سنائی تو جتنا نقصان اس کو برداشت کرنا پڑا, چاہے وہ اصلی مجرم کیوں نہ ہو, اصلی مجرم نے چوری کی اور آپ نے فرض کیجیے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے کیونکہ شریعت میں یہ موجود, جبکہ یہ فیصلہ سنانے کا اختیار صرف مستحق کو, آپ کو حکومت نے کہا کہ ہم آپ کو مقرر کرتے ہیں جج, آپ نے عہدہ قبول کر لیا, تو اب ہاتھ کاٹنے کے بعد جتنا اس شخص کو نقصان ہوا, شریعت میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ جسم کے ہر حصے کی جتنی قیمت ہوتی ہے, وہ نقصان جو ہے انگلیاں کاٹنے کا اس کا معاوضہ آپ کو دینا پڑے گا اس چور کو جس نے چوری بھی کی, سزا بھی اس کی ساتھ جرم بھی اس کا ثابت ہو گیا, سزا بھی اس کو ملنا چاہیے, لیکن چونکہ آپ کا یہ اختیار نہیں تھا اس لیے آپ نے پہلے حرام کیا اور تمام کی تمام ضمانت آپ کے سر پر. تو حکومت کے جتنے ہو گئے, اور یہ خوشقسمتی ہے کہ آپ حضرات کی کمیونٹی نے ابھی تک کس شعبے کے اندر قدم نہیں رکھا اور سرکاری ملازمت سے کچھ گھبرا دیں, بارہ کی یاد رکھیے کہ یہ حقیقت ہے کہ ایسے جتنے بھی عہدے ہیں کہ جس کے اندر سزا سنانا پڑے, فیصلہ دینا پڑے یا کوئی ٹیکس وصول کرنا پڑے, وہ محکمہ جو ہے اس میں کام کرنا حرام ہے, اور اگر آپ حرام پیل انجام دے کر یہ کام کر لیں تو جتنے بھی آپ نے فیصلے سنائے, جتنی آپ نے سزائیں دیں, جتنا آپ نے مال لوگوں سے وصول کر کے گورنمنٹ کے خزانے میں جمع کرایا, سب کی ضمانت آپ کی گردن پر ہے, اور اگر آپ آخری عمر میں توبہ بھی کریں تو توبہ اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک یہ تمام چیزیں آپ ان کے حقدار تک واپس نہ پہنچائیں. البتہ صرف ایک صورت ایسی کہ جس کے اندر آپ حکومت کا عہدہ لے سکتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ آپ کو اس کے اوپر مجبور کیا جائے. یہ مسئلہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات علماء دین کوئی عہدہ قبول کر لیتے ہیں اور آپ حضرات کیونکہ آدھے مسئلے سے واقف ہوتے ہیں چنانچہ اعتراض کرتے ہیں کہ کبھی تو انہوں نے خود یہ کہا کہ عہدہ لینا حرام ہے اور کبھی خود عہدہ لے لیا. تو اگر کبھی حکومت اتنا مجبور کرے کہ انسان کو اپنی جان یا اپنی عزت کے جانے کا خطرہ ہو تو اس صورت کے اندر ان چیزوں کا عہدہ بھی انسان قبول کر سکتا اور سزائیں بھی سنا سکتا، لیکن ایسی سزا سنانا جائز نہیں کہ جس میں کسی کے قتل کا حکم دیا جائے۔ اس وقت یہ مسئلہ ہے کہ آپ کو مجبور کیا گیا کہ عہدہ قبول کرو ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں۔ آپ نے عہدہ قبول کر لیا، ایک مجرم آیا، اسے آپ پھانسی کی سزا سنانا چاہتے ہیں، اب آپ کے لیے حرام ہے کہ آپ اسے موت کی سزا دیں، کیونکہ اس صورت میں دو آدمیوں کی موت ہے، یا آپ کی موت ہے یا دوسرے کی موت ہے، تو آپ خود اپنی موت کو برداشت کر دیں لیکن دوسرے کو آپ مار نہیں سکتے، ایسا فیصلہ نہیں سنا سکتے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ آپ کو مجبور کیا گیا کہ قتل کر دیں گے، یہ عہدہ قبول کر، آپ نے عہدہ قبول کر لیا، ایک آدمی کو 6 مہینے کی سزا سنا، تو اب یہ تھا کہ یا آپ کی جان جائے یا ایک آدمی کو 2 سال کی سزا ہو، تو یقیناً کیونکہ جان کا بچانا زیادہ اہم تھا اس لیے آپ 2 سال کی سزا دے سکتے ہیں، لیکن اگر برابر برابر کے 2 گناہ آ جائیں کہ یا خود اپنے آپ کو مرواؤ یا دوسرے کو مارو، تو اس صورت میں آپ اپنے آپ کو قتل کروا دیں، یہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ کسی دوسرے کو آپ قتل کر دیں۔ یہ مسئلے اس کے آ رہے تھے۔ اب آخر کے کچھ مسئلے، اور وہ مسئلے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں تاکے اور جھانکے تو اس صورت میں کیا مسئلہ ہے؟ یہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھی خاندان والے، کسی بھی خاندان کی کسی عورت کو کسی دوسرے کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھے، تو اسے یہ اختیار ہے بنا کرتے ہوئے یا کوئی اور پہلے قبی کرتے ہوئے، یہاں تک کہ خالی بوسہ دیتے ہوئے بھی دیکھیں، تو اسے یہ اختیار ہے کہ وہ دوسرے شخص کو جو اس پہلے حرام کر رہا ہے اسے مار بھی سکتا ہے اور اسے قتل بھی کر سکتا ہے، اور اگر لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ 2 آدمی یہ کام کر رہے ہیں، ایک میرے خاندان کی ماں اللہ یا خدا بچائے ہر ایک خاندان کو مصیبت اور بیماری ہے، اگر فرض کیجیے کہ ایک خاندان کے اندر وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے خاندان کی کوئی عورت اور کوئی دوسرا شخص اس کے اوپر حملہ کر رہا ہے، اس کے ساتھ کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے تو اس کو روک، اور اگر یہ دیکھے کہ دونوں راضی ہیں، دونوں فریقین راضی ہیں، تو اس صورت میں آپ دونوں کو قتل تو نہیں کر سکتے، البتہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کسی دوسرے کے ساتھ پہلے حرام کرتے ہوئے دیکھے تو وہ پہلے حرام کرنے والے کو تو قتل کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے یہ یقین ہو جائے کہ میری بیوی بھی اس کھیل کے اندر راضی ہے تو اسے یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی قتل کرے، اور ایک صرف زنا کا کام ہوا لیکن اس زنا کے کام کی وجہ سے آپ دونوں آدمیوں کو قتل کر سکتے ہیں، اختیار ہے، اور خدا کے یہاں آپ جو ہیں کسی قسم کے گناہ گار نہیں ہوں گے اور بالکل آپ معاف ہوں گے، بلکہ آپ کو ثواب بھی مل سکتا ہے، کیونکہ مرد کی غیرت ایمان، غیرت و رجل ایمان، یہ روایت آ چکی ہے کہ مرد اگر غیرت کرے تو یہ عین ایمان ہے۔ البتہ ایک مسئلہ، یہ مسئلہ اس لیے چھوڑا گیا تاکہ یہ آخری مسئلہ ہے کہ ابھی جو کچھ ہم نے کہا کہ کوئی آپ پر حملہ کرے یا آپ کسی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسا کام کرتے ہوئے دیکھیں یا ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی کو ایسا کام کرتا ہوا دیکھیں، ان تمام صورتوں میں اسے یہ اختیار ہے کہ سامنے والے کو قتل کرے، ٹھیک ہے، قتل کرے گا، اس کا معاملہ اس کے اور خدا کے درمیان، لیکن اگر یہ معاملہ کورٹ میں گیا اور کورٹ اسلامی کورٹ، اور وہاں جانے کے بعد قاضی نے یہ کہا کہ تم نے ان دونوں کو کیوں قتل کیا، وہ کہے کہ میں نے اپنی آنکھ سے زنا کرتے ہوئے دیکھا تھا، تو قاضی اسے کہے گا تم گواہ لے کر آؤ 3 اور تاکہ 4 گواہ مکمل ہوں، اور وہ کہے کہ نہیں صرف میں نے سنا دیکھا ہے کوئی اور نہیں ہے، تو اب قاضی کے لیے، جج کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ اپنے مسئلے کے مطابق عمل کرے، چنانچہ جج اسے قتل کا حکم دے گا کیونکہ اس نے 2 آدمیوں کو قتل کیا جبکہ الزام ثابت نہیں کر سکتا، تو جس نے قتل کیا شریعت کے مسئلے کی وجہ سے کہ اس کے لیے قتل کرنا جائز ہے، تو یہ معاملہ اس کے اور خدا کے درمیان، یعنی قیامت میں، قبر میں اور آخرت میں اسے کوئی عذاب نہیں ملے گا، لیکن دنیا کے اندر جو ہے اس کے اوپر بڑی احکامات آئیں گے کہ جو قاضی کے لیے ہے، کہ قاضی کے لیے واجب ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی ملزم آ کے یہ کہے کہ میں نے ان کو برا کام کرتے دیکھا ہے اور اس لیے قتل کر دیا، تو جب تک کہ وہ 4 گواہ یا 3 گواہ اپنے ساتھ لے کر نہ آئے اس کی بات قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیے جہاں پر واجب ہے آپ کے لیے دوسرے کو قتل کرنا وہاں کی بات دوسری ہے، لیکن جہاں پر آپ کے لیے جائز تھا کہ آپ دوسرے کو قتل کر دیں وہاں پر یہ یاد رکھیے کہ اگر یہ معاملہ کورٹ میں گیا تو شریعت کا یہ مسئلہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیونکہ میرے لیے جائز تھا اس لیے میں نے قتل کر دیا، وہاں پر قاضی جو ہے وہ ظاہری شہادتوں کو دیکھ کر فیصلہ کرے گا، حقیقت میں اگر آپ واقعی شریعت کے مسئلے پر عمل کر رہے تھے تو اس سے فائدہ صرف یہ ہوگا کہ آخرت کے عذاب سے آپ بچ جائیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے شریعت کے مسئلے پر عمل کیا اس لیے مجھے چھوڑ دیا جائے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر میں جھانکے اور ایسی چیز کو دیکھنے کی کوشش کرے جس کو دیکھنا حرام ہے، مثلاً گھر کی عورتوں کا چہرہ، اس کو دیکھنے کی کوشش کرے، دروازے سے، اوپر سے، نیچے سے، کہیں سے دیکھنے کی کوشش کرے، تو گھر والوں کو یہ اختیار، گھر والوں کے لیے اختیار بلکہ ضروری ہے کہ وہ اسے منع کرے، اور منع کرنے سے باز نہ آئے تو اس کی طرف کوئی ایسی چیز پھینک سکتے ہیں، مار سکتے ہیں کہ جس سے وہ قتل ہو جائے۔ اب قتل ہونے کے بعد مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے اس کو پہلے منع کیا تھا اور وہ نہیں مانا، بعد میں آپ نے قتل کیا، تو نہ اس دنیا میں کوئی گناہ ہے نہ دوسری دنیا میں کوئی گناہ ہے، اور آپ بالکل بری ذمہ ہیں، بالکل آپ معصوم ہیں، پاک ہیں، پاکیزہ ہیں۔ لیکن اگر آپ نے جلدی میں، گھبراہٹ میں یا غصے کے اندر آ کر پہلے اسے منع نہیں کیا، بلکہ دیکھا کہ گھر کے کسی عورت کو دیکھ رہا ہے، براہ راست آپ نے اسے قتل کر دیا، تو اس صورت میں آپ ضامن ہوں۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا بدلے میں، لیکن آپ کو اس کا خون بہا دینا پڑے۔ اسی طریقے سے اگر گھر والوں کا کوئی رشتہ دار آتا ہے اور وہ رشتہ دار ایسا ہے کہ جس کے لیے گھر کی عورت کو دیکھنا حرام تھا اور وہ پھر بھی دیکھا، دیور گیا فرض کیجیے بڑے بھائی کے گھر میں اور جا کر بھابھی کو دیکھا ہو، یا بھانجا گیا جا کر اس نے ممانی کو دیکھا، یا بھتیجا گیا جا کر اس نے چچی کو دیکھا، تو ان تمام رشتہ داروں یعنی بڑے بھائی کو یا چچا کو یا ماموں کو یہ اختیار کہ پہلے وہ منع کر، بلکہ ان کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وہ منع کریں، اگر منع کرنے کے باوجود باز نہ آئے تو اسے قتل تک کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے اگر کسی بھی مرد، چاہے وہ گھر والوں کا رشتہ دار ہو، گھر کی کسی نامحرم عورت کے ہاتھ کو بوسا دیا، تو اس عورت کے شوہر کو یا اس عورت کے قریبی رشتہ داروں کو یہ حق حاصل ہے کہ منع کر کے اسے قتل کرے، بلکہ اگر بغیر منع کیے ہوئے قتل کرے تب بھی گناہ نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ضمانت ہوگی یعنی خون بہا دینا پڑے گا۔ تو اب یہ مسئلہ کہ گئے اور جا کر نمانی کے ہاتھ کو بوسا دیا، گئے اور جا کر جدی کے ہاتھ کو بوسا دیا، شادی ہوئی اور سالیوں کے ہاتھ کو بوسا دیا، یہ سب فعل حرام ہے، اور اگر ان کا کوئی قریبی رشتے دار کیا ہے تو ایسا کام کرنے والے کو قتل بھی کر سکتا۔ تو خود یہ اندازہ کر لیں کہ ارتقاء کا مسئلہ اتنا سخت ہے کہ ایسے کام کرنے والے کو چاہے وہ سگا بھانجا ہی کیوں نہ ہو، سگا بھتیجا ہی کیوں نہ ہو، سگا بہنوئی ہو، سگا دیور ہو، لیکن یہ اختیار ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، اور اگر قتل کر دیا جائے گا تو آخرت میں بھی کوئی گناہ نہیں، اس دنیا میں بھی کوئی گناہ نہیں، البتہ اگر بغیر منع کیے ہوئے قتل کیا تو صرف خون بہا دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ اتنا سخت ہے کہ جس کو ہم نے اتنا معمولی اور آسان مسئلہ بنا دیا ہے۔ غلط نہیں، یہ اختیار ہے آپ کا، آپ چاہے قتل کریں چاہے قتل نہ کریں، یہ نہ ہو کہ عید کے دن معلوم سارے کے سارے اختیار ہے، یہاں پر واجب نہیں ہے بلکہ اختیار ہے، لیکن پھر بھی آپ یہ سمجھ لیں۔ اور اسی طریقے سے شادی ہوئی اور تاریخ کے ہاتھ کو بوسا دیا اور وہاں کا الزام شروع ہو گیا، تو ایسا نہ ہو کہ سارا الزام اور ذمہ داری آپ ہم پر رکھیں، آپ اپنی ذمہ داری پر قتل کر سکتے ہیں، لیکن مسئلہ شریعت کا یہ ہے کہ یہ بات کتنی سخت ہے کہ انسان جو ہے، بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے۔ اب یہ اور مسئلے کی ایک ہم بتا دیتے ہیں جو توزیع المسائل کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور فقا کا مسئلہ جب اتنا سخت ہے تو خود ہی سمجھ لیجیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے۔
وہ بھی تو برقع پہنتے ہیں نا چچی کا، وہ کوئی بھی
برقع پہنے پہنے ان کو بھوسا دینا تو حرام
نہیں، وہ دیکھنا جو سادہ
ہاں تو وہی چکم نکال دیں کہ دیکھنے کا ہی مسئلہ ہے کہ دیکھنے کے اندر فرض کی جو برقع پہنے یا نہ پہنے، آپ نے خالی اس کے چہرے کو دیکھا تو چہرے کو دیکھنے کے اوپر قتل نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں بال دیکھیں یا کوئی اور جسم دیکھیں، ایسی عورت کا کہ جو پردہ کرتی ہے اس کا چہرہ تک اگر دیکھا جائے تو حرام نہیں، پردہ کرنے والی کا بھی، اور دوسرا حصہ اگر دیکھا جائے تو وہ حرام ہے۔ ہاتھ دیکھیں، سر کے بال دیکھیں، گردن کو دیکھیں، وہ حرام ہے، اور اس کے اندر یہ مسئلہ آئے گا کہ اس کے قریبی رشتے داروں کو یہ حق حاصل ہے کہ منع کریں اور اس کے بعد قتل کریں۔ اور چہرہ دیکھنے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر شہوت کے ساتھ چہرہ دیکھا، لذت کے ارادے سے چہرہ دیکھا کسی بھی اپنے ایسے رشتے دار کا، سالی کا یا دیور نے بھابھی کا یا اسی قسم کا کوئی شہوت سے دیکھا، تو اس صورت میں یہ اختیار ہے کہ دیکھنے کے بعد خالی چہرہ دیکھنے پر یہ مسئلہ نہیں آتا، لیکن چہرہ اگر شہوت کے ساتھ دیکھا جائے تو پھر یہ مسئلہ آ جاتا ہے۔ بوسا دینے کا مسئلہ یہ ہے کہ اس میں شہوت ہو یا کوئی شہوت نہ ہو، اور کیا عقیدت ہو، محبت ہو، بزرگوں کا احترام ہو، ہر صورت کے اندر یہ مسئلہ آتا ہے کہ آپ اسے منع کر سکتے ہیں، اور منع کرنے کے بعد قتل کر سکتے ہیں، پہلے منع کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہ خود ہی اندازہ لگا لیجیے کہ کتنا بڑا گناہ کیا جاتا ہے کہ شریعت جو جن کے نزدیک قرآن میں یہ ہے کہ قتل کرنا ایسا ہے کہ جیسے تم نے تمام بنی نوع انسان کو قتل کر دیا، اگر ایک مومن کو قتل کیا، اور مومن کا قتل کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، دوسرا یا تیسرا بڑا گناہ، الشرک باللہ وحقوق الوالدین وقتل نفس المحترم، بلکہ اکثر روایتوں میں یہ ہے کہ شرک کے بعد دوسرا مقام اس مومن کو قتل کرنا، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ بن رہا ہے کہ اختیار دیا جا رہا کہ چاہے تو تم اسے قتل کر لو۔ اور یہ اس صورت میں بھی مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا یا کسی غیر نے دیکھا، گھر کے اندر نگاہ ڈالی، عورت چھپ سکتی ہے، جا سکتی ہے، ہٹ سکتی ہے، اور وہ نہ ہٹ تب بھی آپ کو یہ اختیار ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرے گھر کی عورت خود پڑی ہوئی ہے اس لیے اب میں کچھ نہیں کروں گا. نہیں، اگر گھر کی عورت گھر کے اندر اور وہ موجود ہے، کوئی باہر سے جھانک رہا، یا گھر کی عورت گھر کے اندر ہے، بھانجا آیا یا کوئی اور آیا اس نے آ کر دیکھا شہزاد کے ساتھ، تو اب اگر کہ وہ دوسرے کمرے میں جا سکتی ہے بھابھی، لیکن وہ نہ جائے، اب تو اسی کمرے میں بیٹھے رہے، تب بھی یہی مسئلہ چلے گا، اسے قتل کیا جا سکتا ہے. یہ مسئلہ ویسے اتنا اہم مسئلہ ہے، لیکن اس کو زیادہ بھی پھیلانے کی کوشش نہ کی جائے، ورنہ خطرات ہی کے لیے دقت پیدا ہو جائے گی، لوگ مختلف قسم کے اعتراض کریں. یہاں ہمارا مقصد جہاد کے مسائل ہے، اور اگر آپ حضرات مطمئن نہیں ہوئے تو آقا خمینی کی توضیح مسائل کے اندر جہاد دفاعی کے جہاں پر مسائل، ان مسائل کے اندر جا کر دیکھیں، یہ آخر کے چند مسائل میں شامل ہیں، وہاں پر آپ کو یہ مل جائے گا کہ یہ بالکل اختیار اور بالکل جائے. البتہ اگر عورتوں کے سامنے کوئی ایسا شخص آ جائے، یا گھر میں کوئی ایسا شخص جھانکے کہ جو اندھا، یا ایسا شخص جھانکے جس کی نگاہ بہت کمزور، اور معلوم ہو جائے کہ نہیں یہ عورت کو صحیح طریقے سے نہیں دیکھ سکتا، ایک شخص ہے وہ چشمہ لگاتا ہے فرض کے بغیر دیکھنے کے، کھڑا یہاں پر وہ کھڑا ہے اور اس گھر کے اندر جھانک رہا ہے دروازے سے، اور یقین ہے کہ یہاں سے عورت کا چہرہ وغیرہ یا کوئی چیز صاف صاف نظر نہیں آئے گی، خالی افاقہ سا بنے گا، تو ایسے شخص کو آپ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. البتہ اگر کوئی شخص دوسرے کے گھر میں جھانکے لیکن کوئی حرام چیز کو نہ دیکھے، خالی گھر پڑا ہے یا عورتیں نہیں ہیں، خالی سہن کو دیکھ کر چلا گیا، تو پھر یہ مسئلہ اس کے اوپر اپلائی نہیں ہو. یا اوپر کے مکان والا نیچے کے مکان والے کو دیکھے، اس حالت میں دیکھے کہ اس وقت کوئی چیز اس جگہ موجود نہ ہو حرام، تو یہ دیکھنا بالکل اس کے لیے جائز تو نہیں، یہ بھی حرام ہے، لیکن اس کے اوپر آپ قتل نہیں کر سکتے. البتہ جس وقت عورتیں ذہن میں چل رہی ہیں اور چل رہی ہیں اس وقت دیکھے تو یہ حرام ہے. البتہ یہ سارا کا سارا مسئلہ اس وقت ہے کہ جب اختیار رہا ہو، لیکن اگر آپ کو اختیار نہیں، جب مثلا اوپر کا مکان ہے، آپ ایک دم سے بالکونی میں نکل آئے، اب آپ کو کیا پتا کہ نیچے کوئی ہے یا نیچے نہیں، ایک دم سے نگاہ پڑی، آپ نیچے ہٹ جائیں تو نہ آپ کو گناہ ہے اور نہ اس کو حق ہے کہ وہ آپ کو مارے. اسی طرح سے وہ لوگ کے جن کا خاندان مل کر رہتا ہے اور اتنی استطاعت نہیں ہے کہ ہر ایک الگ الگ مکان پر ہے، چار بھائی ہیں، بڑے بھائی کی شادی ہو گئی، باقی تین بھائی ابھی بے روزگار ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہیں، مکانات کراچی میں بہت مہنگے ہیں، اور اتنی استطاعت نہیں ہے کہ وہ تینوں بھائی الگ مکان لے کر کریں. چنانچہ مجبوری کی وجہ سے، مالی مجبوری کی وجہ سے اگر ایک گھر کے اندر رہے، تو اس صورت کے اندر چونکہ دیور ہے یا بھابھی ہے، کسی قسم کے جب تالی وغیرہ ساتھ رہتی ہیں، تو اس صورت میں وہ پردہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. چنانچہ ایسی صورتوں میں اختیار دیا گیا ہے کہ آپ بغیر لذت کے اس کے چہرے کو دیکھ سکتے ہیں، لیکن کم از کم اتنا ضرور کریں کہ اس سے کہیں کہ گھر میں آئے جائے تو سر کے اوپر دوپٹہ ڈال کر پھرا دیں، اور اگر اس کے اوپر وہ مان جاتی ہے تو پھر آپ ایک ساتھ گھر میں رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ مجبوری ہے اور خدا مجبوری کا دیکھنے والا ہے. آپ کے سلسلے کا یہ بالکل آخری مسئلہ کہ ایک شخص نے گھر کے اندر جھانک کر دیکھا اور گھر والوں نے اسے مارا، بعد میں وہ جا کر یہ کہے کورٹ کے اندر یا عدالت میں کہ انہوں نے مجھے بلا قصور کے مارا ہے، میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھ رہا تھا، یا یہ کہ گھر میں اس وقت کوئی نہیں تھا، میں نے خالی گھر کو دیکھا، تو اگر اتنا ثابت ہو جائے کہ اس نے دیکھا اور اختلاف اس میں ہو جائے کہ گھر میں کوئی تھا یا نہیں تھا، اس کا دیکھنے کا ارادہ تھا یا دیکھنے کا ارادہ نہیں تھا، اس کی نگاہ بڑی یا نہیں تھی، تو اس صورت کے اندر ہمیشہ گھر والوں کی بات ماننی چاہیے اور اس کی بات قابل قبول نہیں ہے. بلکہ اگر فرض کیجیے وہ کہے کہ میں بے اختیار بالکونی میں نکل آیا، مجھ کو پتا نہیں، اور گھر والوں نے مار دیا، تو بعد میں گھر والوں کی بات بھی قابل قبول ہوگی، ایسے شخص کی بات قابل قبول نہ ہوگی، کیونکہ لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ایسی میں کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو عمل کی اہمیت کو مانتا نہیں یا عمل کی اہمیت کو قبول کرنے سے انکار کرتا اور یہ سمجھتا ہے کہ خالی حب اہل بیت کافی یا یہ سمجھتا ہے کہ خالی ایمان کا لانا کافی, اس کو سمجھانے کے لیے سورہ اثر سے زیادہ مختصر اور سورہ اثر سے زیادہ آسان کوئی اور سورہ نہیں. انتہائی جامعیت اور اکملیت کے ساتھ جو قرآن کی ہر آیت کا خاصہ اس سورے کے اندر یہ پورا بتا دیا گیا کہ یاد رکھو کہ روز قیامت قبر اور صراط پر کن لوگوں کے لیے مشکلات ہوں گی اور کن کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. تمام انسان خسارے میں ہیں, تمام انسان گھاٹے میں, صرف وہ لوگ اپنے آپ کو اس نقصان اور گھاٹے سے بچا سکتے ہیں کہ جو ایمان لائے, ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک کام کیا, نیک کام کرنے کے بعد دوسروں کو بھی نیک کام کی تلقین اور ترغیب دی اور اس کے بعد دوسروں کو برائی سے بچنے کا حکم دیا. جب تک کہ یہ چار صفتیں موجود نہ ہوں اس وقت تک انسان کسی قسم کے نقصان اور کسی قسم کے خسارے سے جو آخرت میں ہر ایک کو ملے گا اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتا. جب ایمان کے ساتھ برابر کی اہمیت نیک عمل اور نیک عمل کے ساتھ برابر کی اہمیت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی, اور اسی لیے روایت یہ ہے کہ صرف اور صرف اسی وقت کوئی قوم یا کوئی معاشرہ بگڑتا ہے کہ جب ان کے اندر سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں واقعا ہمارے معاشرے میں ابھی بھی تعطیت تک نماز اور روزہ بھی ہے, بہت سے لوگ خمس نکالنے والے بھی ہیں, جتنی عبادتیں ہم کر رہے ہیں لیکن اگر آپ دیکھیں تو اس کے مقابلے میں معاشرہ ہمیں بگڑا کا بگڑا نظر آئے گا. اتنی عبادتوں کے باوجود کوئی فرق ہوتا نظر نہیں آئے گا. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اسلام کی اہم ترین عبادت جس کو علماء نے امہات العبادات کا نام دیا, یعنی تمام عبادتوں کی جڑ, تمام عبادتوں کی ماں, یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کہ جب تک یہ دو عبادتیں کسی معاشرے اور کسی ماحول میں موجود نہ ہوں اس وقت تک انسان کسی بھی طریقے سے یہ توقع کر ہی نہیں سکتا ہے کہ ماحول اور معاشرہ محفوظ رہ سکے گا. تو ضروری یہ ہے کہ ہر شخص اپنے اپنے مقام پر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے اور اس میں اس چیز کا خیال نہ کیا جائے کہ یہ عالم کی ذمہ داری ہے یا پڑھے لکھوں کی ذمہ داری ہے. ہر شخص عالم ہو یا جاہل ہو, مومن ہو یا فاسق ہو, اس کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ امر بالمعروف کرتا رہے, بلکہ یہاں تک مسئلہ ہے کہ چاہے خود بھی عمل نہ کرے لیکن اگر اس کے سامنے غلط کام ہو رہا تو دوسروں کو عمل کی ترغیب دیتا رہے. یاد رکھیے کہ اسلام کے اندر ہر شخص کی ذمہ داری دوسرے سے علیحدہ ہے. کسی کو یہ حق نہیں کہنے کا کہ آپ یہ کام کیوں نہیں کرتے, مجھے نصیحت کرنے کیوں آ گئے. امر بالمعروف کرنے والا جو ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ امر بالمعروف کرے اور اس سے پہلے اپنے کردار کو صحیح کرے, اور دوسری طرف جس کو اچھی بات بتائی جائے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ انظروا الى ما قال ولا تنظروا الى من قال, یہ دیکھو کہ کیا کہا گیا, کبھی یہ نہ دیکھو کہ کس نے کہا تھا. اگر کہنے والا فاسق و فاجر بھی ہے لیکن بہتر اور نیک بات بتا رہا تو اس کو قبول کر لو, اور کہنے والا اگر ظاہری اعتبار سے تقدس والا ہے, ظاہری اعتبار سے عادل ہے, ممبر کے اوپر بیٹھا ہے, مصلے کے اوپر کھڑا ہے, قابل احترام مقام پر موجود ہے, لیکن وہ ایسی بات بتا رہا ہے کہ جس سے انسان گمراہ ہو سکتا ہے, تو اس کی بات یہ قبول نہ کرو. تو سننے والے کی یہ ذمہ داری کہ کبھی یہ نہ سوچے کہ کہنے والا کون ہے بلکہ یہ دیکھے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے, حقیقت بتا رہا ہے یا غلط باتیں بتا رہا ہے. اور خود بتانے والے کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے کردار کو صحیح کرے, کیونکہ بات میں اس وقت تک اثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان اس کے اوپر بھی عمل نہ کرے. تو دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لیں, کسی شخص کو یہ کہنے کا اختیار نہیں کہ فلاں نے مجھے نصیحت کیوں کی, وہ خود عمل نہیں کرتا ہے. نہیں, ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ کیا کہا جا رہا ہے, یہ نہ دیکھے کہ کون کہہ رہا ہے. اور کہنے والا اگر صحیح طریقے سے کہنا چاہے, کہنے والا اگر صحیح طریقے سے بات پہنچانا چاہے تو ہر ایک کو مطمئن کر سکتا ہے, یہاں تک کہ چھوٹے بھی اپنے بڑوں تک امر بالمعروف کر سکتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ یہ جذبہ موجود ہو امر بالمعروف کرنے کا. گزشتہ ہفتے جو واقعہ آتے آتے رہ گیا تھا ایک مختصر کا واقعہ ہے, اور اگر یہ کوئی مذہبی واقعہ نہیں ہے لیکن اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بہرحال اگر بتانے والا صحیح ہو, اس کی نیت اور ارادہ نیک ہو, تو یقین ہر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتا ہے. ایران کے اندر ایک باپ جس کا پیشہ ہی یہی تھا کہ لوگوں کے مال کو چوری کرے, لوگوں کی چیزوں کو نقصان پہنچائے, جس طریقے سے ممکن ہو جو چیز ہاتھ آ جائے اس کو لے لے بغیر کہ دیکھے ہوئے کہ صحیح طریقہ ہے یا غلط, حلال ہے یا حرام. چنانچہ ایک دن گرمیوں کا موسم اور دوپہر کا وقت تھا, پر لوگ اپنے اپنے گھروں میں تھے. باپ نے اپنے بیٹے سے کہ جس کی عمر 10 سال کی یا 12 سال کی, کہا کہ اے میرے بیٹے میرے ساتھ چلو, میں چاہتا ہوں کہ اپنا دھندا کرو. چنانچہ باپ بیٹے کو لے کر چلا اور چلتے چلتے دونوں ایک باغ پر پہنچے. امر بالمعروف اگر کرنے والا ہو تو وہ ہر ایک کو امر بالمعروف کر سکتا ہے. چنانچہ دونوں باغ تک پہنچے. باغ میں پہنچنے کے بعد ادھر دیکھا ادھر دیکھا سامنے دیکھا پیچھے دیکھا کوئی دیکھنے والا نظر نہ آیا. سوچا کہ موقع اچھا ہے. بیٹے سے کہا کہ تم یہاں درخت کے نیچے کھڑے رہو, میں جاتا ہوں اور میوے اور پھل وغیرہ توڑ کر لاتا ہوں اور دیکھتے رہو, اگر کوئی آ جائے تو فوراً مجھے بتا دینا تاکہ میں نیچے اتر آؤں اور ہم یہاں سے بھاگ چلیں. لڑکا چھوٹا سا لڑکا باپ کو روکے تو کیسے روکے, منع کرے تو کیسے منع کرے. باپ ایک جھانپڑ رسید کرے گا تو زمین کے اوپر گر کر رہ جائے گا. آخر بتائے تو کیسے بتائے. چنانچہ خاموش کھڑا اور انتظار کر رہا کہ کوئی موقع ملے تو میں اپنی بات کو پہنچاؤں. باپ چڑھا. چڑھنے کے بعد اس سے پہلے کہ وہ پھل توڑنا شروع کرے ایک مرتبہ نیچے سے گھبرائی ہوئی آواز بیٹے کی آئی کہ بابا جلدی سے اتر آئیے, ایک شخص ہم کو دیکھ رہا ہے. باپ نے سنا, ہاتھ پاؤں کھل گئے. جلدی جلدی اترا. پرانے زمانے کا چور تھا, آج کل کا تو چور نہیں تھا. چنانچہ وہ جلدی جلدی نیچے اترا گھبراہٹ کی عالم میں کہ کون ہمیں دیکھ رہا. چاروں طرف دیکھا, پھر بیٹے سے سوال کیا کہ اے میرے بیٹے ہمیں کون دیکھ رہا. بیٹے نے جواب دیا کہ وہ اللہ ہو جرا کل شہ ولم کل احد, ہاں ہمیں دیکھنے والا وہی اوپر آسمانوں والا خدا ہے کہ جو ہر چیز کو دیکھتا ہے اور ہر چیز کا علم رکھتا ہے. باپ نے سنا. بات بالکل مناسبت اور موقع سے کہی گئی تھی. بیٹے کی بات تھی, چھوٹے کی بات تھی, لیکن کہنے کا انداز کیونکہ بہتر تھا اس لیے فوراً پھڑے پھڑے توبہ کی اور اس کے ساتھ واپس گھر کی طرف چلا کہ آئندہ یہ نہ کروں گا. تو اگر کہنے والے کا جذبہ یہ ہو کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں, نیکی کی بات بتانا چاہتا ہوں, تو کہہ سکتا ہے. لیکن اگر مقصد یہ ہو کہ اپنی فضیلت کا اظہار کروں, اپنی برتری کا اظہار کروں, یہ بتاؤں کہ دیکھو تم یہ گناہ کرتے ہو میں نہیں کرتا ہوں, یہ چاہے کہ لوگوں کے مجمع میں اسے شرمندہ کرے, تو کبھی بھی بات کا اثر نہیں ہوگا بلکہ الٹا نتیجہ نکلے گا. اسی لیے امر بالمعروف کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ تم یہ جانتے ہو کہ امر بالمعروف کیسے اور کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اگر یہ نہیں جانتے تو امر بالمعروف کا نہ کرنا بہتر ہے بجائے اس کے کہ تم کرو اور جا کر لوگوں کو نقصان پہنچاؤ. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نیکی کا پیغام پھیلانا اور برائی سے روکنا, یہ آپ دوسروں کے لیے نہ کریں اپنے لیے کریں. اس لیے کہ آپ میں سے کتنے ہی لڑکے ایسے ہیں جن کا مسئلہ یہ ہے کہ والدین گھر کے اندر خنف نہیں نکالتے, ان کی نمازیں غلط ہو سکتی ہیں. والدین خنف نہیں نکالتے, ان کے غسل اور ان کے لباس غلط ہو سکتے ہیں. والدین نہ خود نماز پڑھتے ہیں, نہ یہ پسند کرتے ہیں کہ ان کا بیٹا ان لفظیات کے اندر مشغول ہو جائے. والدین نہ خود مسائل فقہ کو سیکھنا چاہتے ہیں, نہ یہ چاہتے ہیں کہ بیٹا انجینئرنگ یا میڈیکل کی طرف سے توجہ ہٹا کر ان فضول اور 1400 سال پرانی باتوں میں پڑ جائے. تو اب ایسے ماحول کے اندر اگر آپ امر بالمعروف کریں گے تو اس میں خود آپ کا فائدہ ہے. کیونکہ یاد رکھیے کہ ایک مچھلی سارے تالاب کو گندہ کرتی ہے. جب ہمارے ہندوستان کے اندر پہلے شخص نے نماز چھوڑی تھی تب نماز پڑھا کرتے, پورا ماحول اور معاشرہ مذہبی ماحول اور معاشرہ تھا. ایک شخص نے نماز چھوڑی, لوگوں نے کہا کہ اچھا وہ جانے اس کے اعمال جانے, ایک اکیلا شخص تو ہے وہ چھوڑے گا, خود ہی گناہ اٹھائے گا, چلو اس کو اس کی حال پر رہیں گے. نتیجہ یہ ہوا کہ کیونکہ برائی کے اندر ہمیشہ ایک کشش ہوتی ہے اور شیطان ہمیشہ انسان کو بہتانا چاہتا ہے اور سیدھے راستے سے ہٹانا چاہتا ہے. چنانچہ ایک شخص نے برائی کو چھوڑا, اس کو جس کی دیکھا دیکھی لوگوں نے یہ دیکھا کہ اس نے برائی کو چھوڑا اور اسے کچھ نہ کہا گیا. اس کو دیکھ کر دوسرا بھی تیار ہوا, تیسرا بھی تیار ہوا, پانچ ہوئے, دس ہوئے, پندرہ ہوئے, بیس ہوئے. یہاں تک کہ وہ ماحول اور معاشرہ کہ جو بالکل ایران کا ماحول اور معاشرہ تھا, جہاں مستحد کی اتنی ہی عزت و احترام تھی کہ جتنی آج ایران میں نظر آ رہی ہے, لیکن وہاں کیونکہ صرف ایک چیز کو ہم نے چھوڑ دیا تھا امر بالمعروف, جو ایران کے اندر نہیں, ایران کے اندر اس کو نہیں چھوڑا گیا, اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے. اور اس حد تک عمل کیا جاتا ہے کہ مثلا میرے ایک ساتھی ہیں جو حال ہی میں نجف اشرف سے تشریف لائے, وہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں اور یہ اس اعتراض کا جواب بھی ہے کہ کوئی تو امر بالمعروف نہیں کرتا, اگر ہم کریں تو ہماری بات کا اثر نہیں ہوگا, کوئی شخص قبول نہیں کرے گا. وہ یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایران کا سب سے بڑا دریائے مازندران ہے, بہت ہی بڑا دریا ہے, جس طرح آپ کا دریا سندھ نگر کے اس سے چھوٹا ہے لیکن ایران کا سب سے بڑا دریا ہے. اور اس دریا کے کنارے جگہ جگہ کچھ ساحلی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں تفریح گاہیں بنائی گئی. یہ ایران کے اس معاشرے کی بات ہے لیکن سن 73 اور سن 74 کے اندر تھا کہ جہاں ایران پیرس کو مات کر رہا تھا. تو یہ نقل فرماتے ہیں کہ جب ہمیں نجف سے نکالا گیا اور حوضۂ علمیہ نجف کو نقصان پہنچایا گیا تو اس کے بعد ہم لوگ پاکستان آنے کے ارادے سے چلے. کچھ عرصے ایران میں قیام کرنے کا اجازہ مل گیا, چنانچہ کچھ عرصے میں نے سوچا کہ میں ایران میں ٹھہر جاؤں. ایک مرتبہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف جا رہا تھا تو چلتے چلتے گاڑی پر گزر دریا مازندران سے ہوا اور کچھ عرصے کے لیے گاڑی وہاں پر ٹھہری. جب گاڑی وہاں پر ٹھہری تو میں بھی گاڑی سے اتر آیا اور سوچا کہ چلو آج دریائے مازندران کی ساحلی پتی گاہی کا نظارہ کر لیا جائے. وہ حضرات کے جو ایران جا چکے تھے وہ جانتے ہیں کہ ایران کے اندر وہی لباس شہروں میں پہنا جاتا تھا کہ جو یورپ اور امریکہ میں, بلکہ وہ چیزیں کہ جو وہاں ختم کی جا چکی ہیں اسکرٹ وغیرہ وہ ایران کے اندر رائے تھا. چنانچہ جب یہ دریائے مازندران پر پہنچے تو یہی دیکھا کہ دریا کے کنارے لوگ جو ساحل کی ریت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی لباس کے اندر ہے کہ جو سوئمنگ کا ڈریس ہوتا ہے. عورتیں ہیں تو عورتیں صرف مختصر ترین کپڑے کے اندر ملبوس ہیں اور مرد ہیں تو خالی انڈرویئر پہنے ہوئے بیٹھے ہیں, ریت کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں, چہرے کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں. اور تقریباً سب کے سب نوجوان لوگ کہ 20 سے لے کر 22 اور 25 سال کی عمر. یہ دیکھا پہلے سے واقف تھے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے, چنانچہ کوئی تعجب نہ ہوا بلکہ کونے میں جا کر دریا کا نظارہ کرنے لگا. تھوڑی دیر کے بعد یکایک کانوں میں اذان کی آواز آئی. یہی گھبراہٹ اور پریشانی ہوئی کہ یہاں پر یہ اذان کی آواز کیسے آئی. چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو دیکھا کہ ٹیلے کے اوپر ایک چھوٹی سی مسجد بنی ہوئی. مسلسل اگر امر بالمعروف کیا جائے تو یہ یاد رکھیے پیسا ہی پتھر دل چپ تھوڑا بہت اثر ضرور ہو جاتا ہے. چنانچہ یہ دیکھا کہ ٹیلے کے اوپر ایک مسجد بنی ہوئی ہے مختصر سی اور اس کے اندر سے کوئی شخص کھڑے ہو کر اذان دے رہا ہے. مسجد کو دیکھا, نماز کا وقت تھا, وقت فضیلہ تھا. چنانچہ فوراً اٹھے اور مسجد کے اندر چلے اور یہ یقین تھا کہ یہ کس قسم کا ماحول موجود ہے کہ مرد ہیں تو صرف ایک مختصر لباس میں, عورتیں ہیں تو صرف دو مختصر کپڑوں کے اندر لیٹی ہوئی ہیں. یقیناً اس ماحول اور معاشرے میں جب میں مسجد میں جاؤں گا تو سوائے میرے اور وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہ ہوگا. چنانچہ مسجد میں داخل ہوئے, لیکن جب مسجد میں داخل ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ پوری مسجد نمازیوں سے بھری ہوئی ہے اور وہی تمام کی تمام عورتیں جو تھوڑی دیر پہلے مختصر ترین لباس میں ہزاروں نامحرموں کے سامنے بے حجابانہ ساحل کے اوپر لیٹی ہوئی چہلے کر رہی تھی, وہ تمام کی تمام سر سے پیر تک مکمل لباس اور چادر میں اس طرح سے ملبوس ہو کر کہ جسم کا نہ ایک بال دکھائی دے اور نہ جسم کا ایک حصہ دکھائی دے, بڑی بڑی چادروں میں ملبوس ہو کر ان سے پہلے پہنچ چکی ہیں, وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے کھڑی ہو چکی ہیں اور انتہائی خشوع اور خشوع کے ساتھ نماز. انہوں نے بھی اپنی نماز پڑھی لیکن نماز ختم کر کے یہ حیرانگی کے لیے ماجرا کیا ہے, کیونکہ ہمارے اور آپ کے ماحول میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی مذہبی ہے تو بس مذہبی ہی مذہبی ہے, اس کے علاوہ اس کو اور کسی چیز سے سروکار نہیں. اور ذرا کاراگر سے نکل کر سوسائٹی میں پہنچا تو جس طرح سے اپنے مکان کو بدلا جاتا ہے اسی طرح سے مذہب کو بھی بدلا جاتا ہے اور اتار کر ایک کونے میں رکھ دیا جاتا ہے کہ جب خدا غریب کرے گا تو پھر اسی بوسیدہ لباس کو پہن لیں گے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے, اور جب تک کہ خدا نے ہم کو دولت دی ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ان فرسودہ اور فقیرانہ قسم کے رسوم و رواج میں اپنے آپ کو مبتلا کرے. چنانچہ اور یہ واقعات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ انتہائی پرہیزگار شخص جو آپ کے تھارگر میں رہ کر نماز شب پڑھا کرتے تھے اور جب اس ماحول میں پہنچے تو آپ ان کو نیند نہیں آتی جب تک کہ کم از کم ایک جام شراب کا نہ پی. تو ہمارے ماحول اور معاشرے میں یہی ہوتا ہے. تو اس ماحول کا ایک شخص جب دریائے مازندران کی مسجد کو اس طرح سے بھرا ہوا دیکھ رہا اور ان لڑکیوں سے بھرا ہوا دیکھ رہا جو تھوڑی دیر پہلے مختصر ترین لباس میں تھی, تو انتہائی حیران اور پریشان کی یہ کیا ماجرا ہے. نماز ختم کر کے باہر نکلے اور انتظار کرتے رہے کہ یہ سب کے سب باہر آئیں تو میں ان سے کچھ گفتگو کروں. وہ سب کے سب باہر آئیں تو ان سے سوال کیا کہ آپ کا تعلق کس نسل سے, کس قوم سے, کس ملک سے. تو کہا کہ ہم ایران کے رہنے والے ہیں اور تہران یونیورسٹی کی طالبات ہیں, ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہاں پر کچھ عرصہ تفریح کے لیے گزارنے کے ارادے سے آئیں. تو یہی گھبرا کے سوال کیا گیا کہ ایک طرف تو آپ کا تعلق تہران سے اور تہران یونیورسٹی ہر قسم کے فیشن کمر کر آپ کا تعلق وہاں سے, اور ہم نے اپنی آنکھ سے بھی دیکھا کہ آپ کس مختصر ترین لباس میں لوگوں کے سامنے موجود تھے, لیکن دوسری طرف اس طرح سے نماز پڑھنا اتنی شرائط کی پابندی کرتے ہوئے کہ ایک بال تک نظر نہ آئے, یہ کیا ماجرا ہے. تو انہوں نے ایک مرتبہ جواب دیا کہ ہم آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, ہم اگر ایک طرف اپنے ماحول میں رہتے ہیں تو دوسری طرف ہمیں خدا کے سامنے جا کر ایک دن منہ دکھانا ہے, ہم اپنے ماحول کی وجہ سے مجبور ہیں, ان تمام چیزوں کی پابندی نہیں کر سکتے کہ جو شریعت نے بتائی ہے, لیکن جن جن چیزوں کی پابندی ہم سے ممکن ہے وہ تو ہم کرتے ہیں, نماز ہمارے لیے واجب ہے. اگر ہم نے پردہ چھوڑ دیا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ دوسرے واجب کو بھی چھوڑ دیں. تو اب یہ اثر کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ مسلسل ایران میں امر بالمعروف کیا جاتا رہا کہ نیکی کا کام کرو, جس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ طبقہ جو انتہائی ماڈرن تھا اس کی یہ حالت تھی کہ اپنے تمام تر جدیدیت کے باوجود نماز کو یا روزے کو کبھی فراموش نہ کیا, گناہ کرتے رہے نیکی کے کام بھی کرتے رہے, وہ ماجرا نہ بن سکتا جو ہمارے یہاں بن گیا کہ کرنا ہے تو نیکی ہی نیکی کرو اور کرنا ہے تو خالی گناہ ہی گناہ کرو. یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ یہ نہ سمجھیں کہ اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. گھر والے آپ جا کر بہن کو نصیحت کریں تبھی وہ آپ کی بات نہیں مانیں گی, لیکن مسلسل اور متصل کرتے رہیں یقیناً ایک دن اس کا نتیجہ نکلے گا. لیکن آہستہ آہستہ پیار اور محبت سے اور جتنی سہولت شریعت نے دی ہے اس کا خیال کرتے ہوئے. یہ تو آپ کے گھر والے ہیں جن کو آپ سمجھا سکتے ہیں, اور اسلام کا تو یہ حکم ہے کہ بڑے سے بڑا جابر ہو, بڑے سے بڑا ظالم ہو, بے خوفی کے ساتھ اس سے گفتگو کرو, کسی مقام کے اوپر پیچھے نہ ہٹو, کیونکہ یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اور شام ابن عبد الملک خاندان بنو امیہ کا ایک جلیل اور فضل خلیفہ تھا اور اپنے ظلم کے اندر بے مثال تھا, اور روایات کے مطابق اسی نے چوتھے امام کو کئی مرتبہ قید کرا کے اپنے شہر کی طرف بلایا تھا. اشعار ابن عبد الملک ایک مرتبہ مدینہ منورہ آتا ہے, اور مدینہ منورہ آنے کے بعد جب اس نے روضہ رسول کی زیارت کر دی تو اس کے بعد مسجد نبوی کی, یہ اہل بیت کے قدموں میں بیٹھنے والوں کا کردار ہوتا ہے کہ اب نہ کسی ظالم سے ڈرے, نہ کسی جابر سے ڈرے, نہ کسی حکومت کی پرواہ کرے, ہر مقام سے بے خوفی سے امر بالمعروف کرتے ہیں. جب بیٹھا تو بیٹھنے کے بعد کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے زمانے کے کسی صحابی سے ملاقات کروں. لوگوں نے جواب دیا کہ آخری صحابی کا بھی چند سال پہلے انتقال ہو چکا اور اب زمانے پیغمبر کی کوئی صحابی موجود نہیں. تو کہا کہ اچھا, پھر مدینے کے اندر موجود کسی تابعی کو لے کر آؤں. صحابی وہ کہ جس نے پیغمبر کی زیارت کی ہو, اور تابعی وہ کہ جس نے پیغمبر کو نہ دیکھا ہو بلکہ پیغمبر کے کسی صحابی کو دیکھا ہو. چنانچہ کہا کہ اگر صحابی نہیں تو تابعی کو لے کر آؤ. لوگ گئے اور جانے کے بعد کہا کہ اے ہشام, اس وقت مدینے میں صرف ایک ہی تابعی ایسے ہیں جن کا نام ہے طاووس یمانی. یہ طاووس یمانی جو ہمارے چوتھے امام کے شاگرد تھے, طاووس یمانی کے علاوہ اور کوئی موجود نہیں. ہشام نے سنا تو کہا کہ اچھا جاؤ, طاووس یمانی ہی کو بلا کر لاؤ. طاووس یمانی کو خلیفہ کا پیغام دیا گیا, وہ آنے پر راضی ہو گئے. مسجد کے اندر داخل, اور مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد یہ ہمارے ماحول میں چیز معیوب ہے لیکن ایک امر بالمعروف کا طریقہ بھی تھا اور جائز چیز بھی تھی. مسجد میں داخل ہونے کے بعد جوتیوں سمیت داخل ہوئے, اور داخل ہونے کے بعد ہشام جس قالین پر بیٹھا تھا اس کے قریب پہنچے, اور وہاں پہنچنے کے بعد جوتیاں اتاری. جوتیاں اتارنے کے بعد ہشام سے کہا کہ السلام علیکم, اور یہ کہنے کے بعد ہشام کے سامنے جا کر بیٹھ گئے, اور بیٹھنے کے بعد کہا کہ اے ہشام, تمہارے کیا حال چال ہے, خیریت تو ہے؟ ہشام انتہائی باجمرود خلیفہ اور خاندان بنو امیہ کے لوگ ان باتوں کے عادی نہ تھے. پہلی تو اسی بات نے اس کو غصہ دلا دیا کہ ایک معمولی شخص اس طرح سے جوتیاں پہن کر میرے سامنے چلا آیا. پھر یہ کہ جو آنے والا آتا ہے وہ السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کر سلام کرتا ہے, اور یہ طاووس یمانی آیا اور خالی السلام علیکم کہہ کر رہ گیا. تیسری یہ بات تھی کہ جتنے لوگ بھی تھے وہ خلیفہ کی موجودگی میں بیٹھ جائیں یہ ناممکن, چنانچہ لوگوں کا حلقہ کھڑا ہے, اور یہ جب بلا جھجک بلا دھڑک بغیر اجازت کے آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا. اور چوتھی یہ چیز کہ ارب اربوں کے اربوں کے یہاں رواج یہ ہے کہ نام کے ساتھ ایک کنیت رکھتے ہیں, اور کنیت ایک پکارنے کا نام ہوتا ہے, اور اس کنیت ہی سے کسی کو بلایا جاتا ہے. اگر کسی کا نام لے کر پکارا جائے تو اسے انتہائی توہین اور بے عزتی سمجھا جائے گا, اور اگر آپ کسی کو احترام اور عزت سے بلانا چاہیں تو عربوں کا رواج یہ ہے کہ کنیت سے پکارا جاتا ہے. چنانچہ ہشام کو انتہائی غصہ کہ براہ راست اس نے مجھ سے یہ پوچھ لیا کہ اے ہشام, تیرے کیا حال چال ہے, اور تمام لوگوں کی طرح نہ میری کنیت سے مجھے مخاطب کیا, نہ خلیفۃ المسلمین کہہ کر کہا, نہ امیر المومنین کہہ کر کہا. چنانچہ ایک مرتبہ غصے سے آپ بگولا ہو گیا اور کہا کہ اے ہشام, یہ تو نے کیا غلط کیا؟ ہشام نے سوال کیا کہ میں نے کیا کیا, تو کہا کہ نہ تو مجھے کنیت سے مخاطب کیا, نہ مجھے امیر المومنین کہہ کر سلام کیا, میرے سامنے بلا جھجک جوتیاں پہن کر چلا آیا اور بغیر مجھ سے پوچھے بیٹھ گیا. ہشام کے سامنے طاووس یمانی نے جواب دیا, امام کے شاگرد سے اور امام اپنے ہر شاگرد کو اور ہر ماننے والے کو ایسا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. طاووس یمانی نے ایک مرتبہ انتہائی بے خوفی سے کہا, امر بالمعروف پر نہ ہی انل بھنکر ضروری ہے, خسارے سے بچنے کے لیے ایمان, عمل صالح, تواصو بالحق و تواصو بالصبر کی منزل سے گزرنا ضروری ہے. چنانچہ طاووس سے جمانی کہتے ہیں کہ اے ہشام, جب میں تم سے بڑے بادشاہ کے سامنے جاتا ہوں تو وہاں بھی اس کے سامنے جوتیاں اتارتا ہوں, اس نے تو کبھی مجھ پر اعتراض نہیں کیا. ہشام نے سنا ایک مرتبہ گھبرا کر کہا کہ اس سے بڑا بادشاہ کون سا موجود ہے؟ تو کہا طاووس یمانی نے کہ ایک مرتبہ بھی نہیں دن میں پانچ مرتبہ اس بادشاہ کے سامنے جاتا ہوں جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے اور ہمیشہ جوتیاں پہن کر مصلے کے قریب جا کر جوتیاں اتارتا ہوں. تو اتنے بڑے بادشاہ کو تو کوئی اعتراض نہیں, تمہیں یہ اعتراض کرنے کا کیا حق حاصل ہو گیا؟ اور اے حشام, تم نے یہ اعتراض کیا کہ میں نے تجھے امیر المومنین کہہ کر پرام نہیں کیا. یاد رکھ, امیر المومنین کے معنی ہیں مومنوں کا امیر, جبکہ اکثر مومنوں نے تجھے اب تک اپنا امیر ہی تسلیم نہیں کیا ہے. تو میں جھوٹ کیسے بول سکتا ہوں جبکہ مجھے یہ پتا ہے کہ میرے پیغمبر یہ فرما گئے ہیں کہ وہ شخص جس کے بچنے کا جہنم کے عذاب سے کوئی امکان نہیں, ایک ہے نماز کا نہ پڑھنے والا, اور دوسرا ہے غیبت کرنے والا, اور تیسرا ہے کاذب جھوٹ بولنے والا. کہ یہ تین وہ ہیں کہ ان کا قطعاً کوئی امکان نہیں کہ جہنم کی آگ سے بچ سکیں. تو اے حشام, جب تک کہ تمام مومن تجھے امیر نہ مانے اس وقت تک میں تجھے امیر المومنین نہیں کہہ سکتا. اور اے حشام, کیا تجھے پتا نہیں کہ خدا کا کیا طریقہ ہے؟ تو نے اعتراض کیا, ذرا امر بالمعروف کو دیکھیں, یہ دیکھیں کہ یہ وہ بنی امیہ والے ہیں کہ جنہوں نے نواسۂ رسول سب پہ ہاتھ اٹھا لیا. ان کے ظلم کی کوئی انتہا نہیں, لیکن اس کے باوجود امام کے شاگرد ہیں, جانتے ہیں کہ امام کی کیا نصیحت ہے. کہا کہ اے حشام, تو جو کچھ کہہ رہا ہے کہ میں نے کھلیت سے نہ پکار کر تیری توہین کی, وہ اپنی جگہ صحیح ہے, لیکن یہ دیکھ کہ خدا کا کیا طریقہ ہے. خدا نے ہمیشہ اپنے دوست کا نام لیا, یا داؤد, یا عیسیٰ, یا یحییٰ, یا موسیٰ, اور جب اپنے دشمن کا نام لیا تو اس کی کنیت استعمال کی کہ تبت یدا ابی لہب وتب. تو اے حشام, یاد رکھ کے خدا کا یہ طریقہ کہ دوست کو ہمیشہ نام لے کر پکارتا ہوں, دشمن کو ہمیشہ کنیت سے, اس لیے میں نے تیرا نام لیا. اور اے حشام, میں تجھے اپنے ایک آقا اور مولا امیر المومنین علی جبن ابی طالب علیہ السلام حدیث سناتا ہوں. میرے مولا یہ فرما گئے ہیں کہ اگر تم کبھی یہ دیکھنا چاہو کہ جہنم والا کہاں بیٹھا ہے, تو جا کر کسی ایسے آدمی کو دیکھ لو جو خود تو زمین پر بیٹھا ہوگا اور اس کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہوں گے. جب ایسا شخص نظر آئے تو سمجھ لینا کہ یقیناً وہ اہل جہنم میں سے ہے, اور میں تجھے اہل جہنم میں سے نہیں بنانا چاہتا تھا, اس لیے میں تیرے سامنے آ کر بیٹھ گیا. حشام نے سنا, سننے کے بعد کہا کہ اے طاووس یمانی, ذرا مجھے کوئی نصیحت کیجیے. یہ سن کر طاووس یمانی کہتے ہیں کہ میرے مولا یہ فرما گئے کہ جہنم کے اندر ایک اژدہا اتنا بڑا ہے کہ جس کا طول 70 گز کا ہے, اور اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اگر وہ ایک مرتبہ صحیح طریقے سے سانس لے تو یہ تمام دنیا اس کی ایک سانس کے اندر اس کے پیٹ کے اندر سما جائے گی. اور میرے مولا نے یہ کہا ہے کہ یاد رکھو, یہ اژدہا صرف اور صرف اس کے لیے بنایا گیا ہے جو کبھی بھی کسی شخص کا حق مارے یا کبھی بھی کسی شخص کے اوپر ظلم کرے. تو اے حشام, اگر تم اس اژدہے کی خوراک نہیں بننا چاہتے تو کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا. اور ظلم سے مطلب یہ نہیں ہے کہ حکومت ہو تو ظلم کرے, نہیں, ظلم سے مطلب یہ ہے کہ خمس آپ کے مال میں واجب ہے, آپ اس کو نہ نکال کر تمام تعداد کے اوپر ظلم کریں. ظلم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کسی بھی عالم دین کی توہین کرنا شروع کر دیں, اس کے اوپر اعتراض کریں, یہ بھی ظلم ہے. ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی بھی مومن کی ذبح شروع کریں, یہ بھی ظلم ہے. ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کبھی کسی سے کوئی قرضہ لیں اور اس کے بعد اس قرضے کو ادا نہ کریں, یہ بھی ظلم ہے. ظلم یہ بھی ہے کہ آپ اپنے دوست سے کوئی وعدہ کریں اور اس کے بعد وعدے کے مطابق عمل نہ کریں. ظلم یہ بھی ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو برا کام کرتے دیکھیں, یہ دیکھیں کہ گھر والے خدا کے احکامات کو نہیں مانتے ہیں, فقہ کے مسائل پر عمل نہیں کرتے ہیں, بلکہ ان کو جاننا نہیں چاہتے, اور پھر بھی آپ خاموش اپنی جگہ بیٹھے رہیں. یہ بھی ایک ظلم ہے کہ جو آپ اپنے تمام رشتے داروں کے اوپر کر رہے ہیں, کیونکہ یقیناً اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس راستے پر چلنے میں میرے فلاں قریبی رشتے دار کو نقصان ہے تو وہ کبھی اس کو راستے پر چلنے نہیں دے گا, اور اگر چلنے دے تو دنیا کا ہر شخص اسی کی برائی کرے گا کہ انہیں تو نہیں پتا تھا لیکن تمہیں تو پتا تھا, تمہیں انہیں روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ اسی طریقے سے آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ کے گھر والے, ماں, بہن, بیٹا, بیٹی, بیوی, بہن, بھائی, دوست, رشتے دار, کوئی شخص بھی حکم شریعت کو نہیں مانتا, کوئی شخص بھی مسائل کی اہمیت کو نہیں سمجھتا, کوئی شخص بھی واجبات الہیہ کو انجام نہیں دینا چاہتا, اور اس کے بعد بھی اگر آپ خاموش رہیں گے سوچ کر کہ ہاں ہم جانے اور یہ جانے ان کے اعمال جانے ہمارا ان سے کیا تعلق, تو یہ آپ نے اپنے تمام خاندان والوں پر ظلم کیا. کیونکہ کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں سے ہر ایک جہاں پر رہتا ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے قریب اور قریب والوں کے لیے کیا کیا, ان کو کیوں نیکی کے راستے پر لے کر نہ آئے. تو یہی اژدہا کے جس کے بارے میں یہ روایت کہ اگر وہ ایک سانس لے تو تمام دنیا اس کا ایک لقمہ بن جائے گی, اور اس کے پیٹ میں جاتے ہی پگھل پگھل کر پانی بن جائے گی, یہ اجدہے صرف اور صرف اس شخص کے لیے ہیں کہ جو شخص کسی دوسرے کے اوپر ظلم کرے تو آپ میں سے جو بھی امر بالمعروف اپنے گھر والوں کو دوستوں کو رشتے داروں کو نہیں کرتا اور خود اپنے آپ کو بھی امر بالمعروف کرنا واجب خود اپنے آپ کو بھی نہیں کرتا اس نے اپنے پر بھی ظلم کیا اور دوسروں کے اوپر بھی ظلم کیا اور ظلم کرنے کے بعد یہی عذاب آخرت میں اس کا انتظار کر رہا ہے اور امام ہم سے یہی چاہتے تھے اسی لیے خود بھی امام ہر مقام پر امر بالمعروف کرتے تھے اور یہ چاہتے تھے کہ ان کا ہر ماننے والا ایسا ہی بن جائے کہ کسی کی تلوار کسی کا روب کسی کا خوف کسی کی طاقت کسی کا عہدہ اسے مرغوب نہ کر سکے وہ یہ سمجھ لیں کہ ہاں میں جس امام کا ماننے والا ہوں اسے دنیا کی کوئی چیز نہیں جھکا سکتی جب میں اپنے آپ کو امام سے منسوب کروں گا تو میرا کردار بھی بالکل ایسا ہی ہو جانا چاہیے جو کچھ امام کرتے رہے وہی مجھے بھی کرنا چاہیے اور اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھیے کہ اس کے بعد اس عذاب کا تو سامنا کرنا ہی ہے وہاں بھی امام ہمیشہ بات کرنے سے انکار کر دیں گے کیونکہ روایت کے اندر یہ فقرہ موجود ہے کہ امام یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا میرے پاس آ جائے جسے یہ موقع ملا ہو کہ کسی گمراہ کرنے والے کی اصلاح کر دے اور اس کے باوجود وہ اصلاح نہ کرے نظر انداز کر دے توجہ نہ دے تو یاد رکھو کہ اس توجہ نہ دینے کے ساتھ ہی کسی گمراہ کو سیدھے راستے پر لانے کا موقع ملا اور سیدھے راستے پر نہ لایا تو جب اس نے ایسے موقع کو کھو دیا اسی وقت ہمارا اور اس کا رشتہ کٹ گیا اب وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو گیا اور ہمارا دوست نہ رہا کیونکہ ہم تمام زندگی یہ کرتے رہے کہ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف لائیں اور اس کو موقع ملا اور اس نے موقع کو کھو دیا تو اب یہ قطعاً ہمارا دوست نہیں ہے بلکہ ہمارے دشمنوں میں اس کا شمار ہوگا اور آخری فقرہ یہ اسی مقام کے اوپر اپنی زندگی گزارے گا کہ جہاں پر ہمارے دشمن زندگی گزار رہے لیکن فرق یہ ہوگا کہ دشمن ہمیشہ رہیں گے اور یہ اپنی سزا بھگت کے واپس ہمارے پاس آ جائے گی اور ساتھ ہی امر بالمعروف پر ہماری گفتگو تقریباً اختتام کا پہنچ اور آئندہ سے سفر کا واقعہ امام کا اب جو واقعات ہمارے آئیں گے وہ امر بالمعروف کی اہمیت کے بارے میں نہیں ہے اہمیت پر آج گفتگو اختتام کا پہنچ اب مسئلہ یہی آئے گا کہ امر بالمعروف کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ امام نے ہمیں بتایا دو تین واقعات اور آئیں گے اور اس کے ساتھ امر بالمعروف کی گفتگو ختم ہو جائے گی اس کے بعد آج ہی فرمائش آئی تھی کہ وہ سلسلہ دوبارہ شروع کیا جائے کہ مومن